الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهم رشدي وعذبني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ہم اللہ کے نام سے ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس کام کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے جس ماہ مبارک میں پورے قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ ہمارے سامنے آ جائے. مختصر تشریح کا موقع ہوگا, ظاہر بات ہے کہ تفصیل کا کوئی موقع نہیں دیا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی ہمت اور استقامت عطا فرمائے اور آپ اللہ کو بھی ہمت اور استقامت عطا فرمائے. قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. الفاتحہ یعنی افتتاحی سورت, اگرچہ اس کی مفاہیم اور بھی بہت سے ہیں لیکن ان کی وضاحت کوئی موقع نہیں ہے. دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن ہے. یہ کلیدی حیثیت کی ہے اس کی, بہت سے نام ہیں اس کے لیکن بہت عظمتوں والی صورت ہے. اس صورت کے بارے میں مجھے سہولت ہے کہ کل اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے محترم ڈاکٹر صلاح احمد صاحب نے تعارف قرآن اور تفسیر سورہ فاتحہ کے موضوع پر دو گھنٹے کا خطاب یہاں پر کیا. سورہ فاتحہ اصل ایک دعا ہے, اسی لیے اس کے اختتام پر آمین کہی جاتی ہے. یہ کس کی دعا ہے اس بات کو سمجھ لیجیے. ایک سلیم الفطرت انسان جب وہ عقلی اور نفسیاتی اعتبار سے میچیورٹی کی ایج کو پہنچتا ہے, بالغ ہوتا ہے, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ اربعین سنۃ, تو وہ اپنی عقلی اور ذہنی غور و فکر کے نتیجے میں اور فطرت کے جو اشارے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیت کی ہے ان کی روشنی میں اللہ کو بھی پہچانتا ہے, توحید تک پہنچتا ہے اور اس نتیجے تک بھی پہنچتا ہے کہ ایک دن ہوگا جزا و سزا کا. یہ دنیا نامکمل ہے. اخلاقی اعتبار سے یہاں پر اعمال کا جو بدلہ ہونا چاہیے, جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ ظاہر نہیں ہوتا. جو لوگ حق اور صداقت کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ اس دنیا میں مشکلات اور تکالیف میں رہتے ہیں, اور جو لوگ دوسروں کے حقوق وصف کرتے ہیں اور ضمیر کو بالائے ساتھ رکھ کر ہر قسم کے معاشی اور ظلم اور عدوان جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے, وہ یہاں اپنی دائش کرتے ہیں, تو اخلاقی اعتبار سے یہ زندگی نامکمل ہے, دنیا نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی شاید بے مقصد پیدا نہیں کی. یقیناً انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ تبھی پورا ہوگا جب جزا و سزا کا کوئی دن آئے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. انسان کے اندر نیکی اور بدی کی ایک تمیز ہے, پہچان ہے, موٹا موٹا علم ہے لیکن تفصیلات اسے معلوم ہیں. حلال حرام, جائز ناجائز, کس میں میرا فائدہ ہے, میرا رب کس سے راضی ہے, حقوق العباد کیا ہے, حقوق اللہ کی تفاصیل کیا ہے, یہ انسان خود اپنی عقل سے نہیں جان سکتا. اس کے لیے وہ آسمانی ہدایت کا تاجب ہے اس کے لیے محتاج ہے. چنانچہ پھر وہ دعا کرتا ہے پروردگار سے کہ مجھے سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کرنا، ہدایت عطا کرنا. میں ایک مثال دوں گا تو اس سے بات واضح ہو جائے گی. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ شرک اور کفر کے اعتبار سے بدترین معاشرہ تھا، جہاں 2500 برس سے نبوت اور رسالت کی کوئی روشنی نہیں پہنچی ہے، بدترین شرک. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاشرے میں بھی ایسے سلیم الفطرت لوگ موجود تھے جو موحد تھے، ایک اللہ کو پوچھنے والے. ان میں ایک نمایاں نام تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن ایک مثال جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوگا کہ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس شخص کی ذہنی کیفیات کی ترجمانی ہے. سعید بن زید اشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں، حضرت سعید بن زید. ان کے والد زید جو ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے. ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ موحد کامل تھے، کسی بت کی آگے سجدہ نہیں کیا کبھی، ایک اللہ کو پوجنے والے، اور بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پوجوں، صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے وہ بندگی ہوں. یہ صورت اصل میں ایسے ہی لوگوں کی جو دلی کیفیات ہیں ان کی ترجمانی ہے، اور وہ دعا ہے گویا جو دعا وہ کر رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے، اور ان الفاظ کا جامع پہنا کر اس نو انسانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ یہ تحفہ ادا کر دیا. اب اس کا ترجمہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے، یعنی آغاز ہے اللہ کے پاک نام سے جو الرحمن ہے، انتہائی مہربان ہے، الرحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سب شکر صدقہ کے لیے ہے جو رب ہے جہانوں کا، مالک ہے، پروردگار ہے. خالق و مالک بھی وہی ہے اور پرورش کنندہ بھی وہی ہے. تمام مخلوقات کی ضروریات کو بہن پہنچانے والا وہی ہے. اب الرحمن الرحیم، اور وہ رب کون ہے؟ اس کی صفات میں سے صفت رحمت کو خاص طور پر ذہن نمایاں کیا. وہ اب الرحمن ہے، اس کی رحمت کی شان ہے ایسے جیسے ٹھاٹھے ماتا ہے وہ سمندر ہے، اور اب الرحیم بھی ہے، وہی رحمت کی شان ایسے ہے جیسے پرسکون بہتا ہوا دریا، جس میں مستقل مزاجی کے ساتھ بہتا ہوا دریا، جس میں دوام ہے، جس کی ہمیشہ کی ہے. اس رحمت میں کبھی انقطاع نہیں. یہ تعارف ہے اللہ کا جو قرآن بھی کرا رہا ہے، اور ایک سلیم الفطرت انسان بھی کتاب فطرت کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اللہ کا یہی تعارف اس کے ذہن میں آتا ہے. ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بظاہر ہے. والدین کے دل میں شفقت، ماں کے دل میں محبت، مانگتا گڑپ، یہ کہاں سے آئی؟ پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے؟ کہاں، کن کن ذرائع سے؟ زمین کے اندر سہم جو ہے، وہ جو کیڑے ہیں، جو مختلف قسم کے حشرات و مرض ہیں، ان تک کو رزق پہنچا رہا ہے. اور رحمان الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور کوئی رب مالک و مختار ہوگا یوم الدین کا بھی، جزا و سزا کا ایک دن آنے والا ہے. اب یہ رب العالمین جو ہے اس دن کی کل اختیار کا مالک وہی ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. دیکھیے، یہ پہلی تین آیات کا منطقی نتیجہ ہے. جب اللہ کو پہچان لیا کہ وہی رب ہے، وہی مالک ہے، پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا بھی پناہ وہی مالک ہے، تو بندگی کی لائف بھی صرف وہی ذات ہے کہ اسی کے آگے سر جھکایا جائے، پھر کسی اور کے آگے یہ سر نہیں جھکے. اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے آقائے حقیقی کے آگے یہ سر جھکنا چاہیے. اور جب کل اختیار کا مالک وہی ہے تو پھر دست سوال بھی اسی کے آگے دراز کیا جائے. تو یہ جو ایسے بندگی ہے، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ قول و قرار ہے اللہ سے، ایک وعدہ ہے. اور یہ اصل یہ واحد اگست کے جو وعدہ ہر شخص نے کیا تھا، یہ اسی کا زبانی اظہار ہے. الگ تو ربکم قالوا بلى اهدنا الصراط المستقيم. اور پروردگار ہدایت و رہنمائی عطا فرما سیدھے راستے کی، تجھے پہچان لیا، آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں یقین آیا کہ اس وقت آنا ہے، لیکن اب سیدھا راستہ، صحیح راستہ زندگی گزارنے کا ہے، جس کے ذریعے تو آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو اور دنیا میں بھی جو افراد و تفریح ہے اس کے دھکوں سے انسان بچ جائے، اس کی رہنمائی تو ہی عطا فرما سکتا ہے. تو ان دنوں صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. جب یہ آیات نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے نو انسانی اپنی تاریخ کا ایک طویل سفر طے کر چکی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے ہی رسول، سینکڑوں انبیاء ہیں. ان میں سے جو لوگ تھے جن پر تیرا انعام ہوا، جو منعم علیہم ہے، جن سے تو راضی تھا، جن سے تو خوش تھا، وہ راستہ ہو. غیر المغضوب علیہم، وہ کہ جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ. اس لیے اصل میں خاص طور پر سابقہ امتوں میں سے بھی بعض امتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایسی روش اختیار کی کہ پھر اس دنیا ہی میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے. جن کی نمایاں مثال جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یہود. ابھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کہ غضبت علیہم الذلت والمسکنت وباءوا بغضب من اللہ. اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، انہیں بھی کتاب عطا کی تھی، ان کے پاس رسول آئے، لیکن پھر انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی شرارت نفس کی وجہ سے دانستہ غلط راستہ اختیار کیا، تو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے. تو پروردگار کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، والضالین، اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو گم کردہ راہ ہیں، جنہوں نے غلط فہمی، نادانی یا کسی بھی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ غلط راستہ اختیار کر لیا، اس راستے مستقیم سے، اس پٹڑی سے اتر گئے، یہی ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو. تو ان لوگوں کا راستہ ہو کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور وہ لوگ قوم ہیں، قرآن مجید میں سورہ نساء میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن پر اللہ نے اعلان فرمایا ہے. اور وہ قوم ہے، وہ انبیاء کا طبقہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، اور صالحین نیک و پاک ہیں. یہ چار کیٹیگریز ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تو پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ہے سورہ بقرہ. ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے، لیکن اس کے بعد اب سورہ بقرہ جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ مدنی سورت ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ. یہ چاروں سورتیں جو قرآن مجید کی طویل ترین سورتوں میں سے ہیں، یہ سب مدنی. تو آپ دیکھیں گے تقسیم کہ کبھی مکی سورت ہے، پھر مدنی ہے، پھر مکی ہے، پھر مدنی ہے. اس کی اپنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی شہد نہیں، بغیر کسی حکمت کے نہیں. اس کی طرف بھی انشاءاللہ اشارات ہوں گے، لیکن یہ آپ نوٹ کر دیجیے کہ ایسے سات گروپ بنتے ہیں قرآن مجید میں. کہ پہلے جس گروپ کا آغاز، ہر گروپ کا آغاز کسی مکی صورت سے ہوتا، اور اس کے بعد اس کے اندر مدنی صورتیں ایک یا ایک سے زائد ہیں، پھر مکی صورت آتی ہے تو نیا گروپ شروع ہو جاتا ہے، نیا گروپ. پھر ایک یا ابتدائی مکی صورت ہے اور پھر اس کے بعد مغربی صورت ہے، پھر اس کے بعد جب دوبارہ مکی صورت آتی ہے تو تیسرا روٹ شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے سات روٹ جو ہے قرآن کے بنتے ہیں اور ہر گروپ اپنی جگہ ایک مضمون کو مکمل کرتا ہے، اس کے اندر ایک مضمون ہے جس کی تکمیل ہوتی ہے. اب دو گروپ قرآن کے طالب ہیں اور اس دہر رخاب میں غوطہ زنی کرنے کی خواہش مند ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا موقع ہے کہ اس پہ غور کریں اور اس حکمت کو تلاش کریں. یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں. سورہ فاتحہ اس نوٹ کر لیجیے، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے. اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات متفرق آیات نازل ہوئی ہیں. حالانکہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ سورہ اسراء کی پہلی پانچ آیات پہلی وہی ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اسی طرح ابتدائی وہی جو ہے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، سورہ قلم کی ابتدائی آیات، یہ پہلے نازل ہو چکی تھی. پانچویں وہی جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی اور یہ پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے. اور سورہ بقرہ جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ پہلی مدنی سورت ہے ایک معنی میں. اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک کو ڈیڑھ پونے دو سال کا جو عرصہ ہے اس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے. تقریباً ڈھائی پاروں پر محیط ہے. اس کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے، اگرچہ مضامین کا تنوع اتنا ہے کہ ان کا احاطہ مشکل ہے، لیکن موٹی موٹی تقسیم یہ ہے کہ یہ دو امتوں کی صورت ہے. پہلے حصے میں زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے اور وہ سابقہ امت تھی. قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کی بھی بڑی اہمیت رہی ہے ایک دور کے، اس کے بڑے چاؤ پہنچنے ہیں جو اللہ نے برداشت کیے. بڑا جو ہے وہ ان کو اسی بنیاد پر غربہ ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا ہے خصوصی، اور ایک طویل عرصے تک نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ اسی قوم میں اسی نسل میں رہا بنی اسرائیل سے. گویا اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت رہی ہے وہ ایک طویل عرصے تقریباً 2000 برس. اب اس کے بعد یہ امت ہے تو ایک منطقی طور پر یہ بات آتی ہے کہ اگر سابقہ امت کو معذور کیا گیا تو کیوں معذور کیا گیا، نئی امت تشکیل دینے کی ضرورت پیش آئی تو کیوں آئی. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے جو پہلے حصے میں پانچویں رکوع سے یہ بدبو شروع ہوگا اور 14 رکوع تک سارا تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے یہود. اس کے بعد کتاب جو ہے اس امت سے ہے، نئی امت سے، اور اس کی کورونیشن یعنی تاج پوشی کا پھر باقاعدہ اعلان ہے نئی امت کی تشکیل. چنانچہ اس اعتبار سے تقریباً 2 حصے بنتے ہیں. پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں، کل 40 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے. پہلا حصہ جس میں زیادہ گفتگو بنی اسرائیل سے یہود سے ہے وہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 152 آیات ہیں اس میں. دوسرے حصہ میں 22 رکوع ہے اور 134 آیات. تو کوشش ہماری ہوگی کہ آج ہم پہلا حصہ جو ہے 18 رکوع ان کا مطالعہ کر سکیں. اگرچہ میرے اپنے ذہن میں یہ ہے کہ 1 پارہ بھی اگر آج ہم پڑھ پائے تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے اس جو بھی پروگرام ہے اس کے مطابق صحیح ایک اندازے سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے میں اس پر اتفاق ہے کہ ان کے حقیقی معنی کسی کے علم میں نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول. کچھ لوگوں نے اپنے اندازے سے کچھ قیاسات کے گھوڑے دوڑائے ہیں، کچھ معنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ وہ حتمی معنی ہے یہ درست نہیں ہے. اندازے ہیں لیکن حتمی طور پر ہم تعین نہیں کر سکتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ قرآن مجید کا تعارف ہو رہا ہے. دو اعتبارات سے شک دیں گی. ایک یہ کہ یہ کتاب واقعتاً اللہ کی کتاب ہے, اسی کا کلام ہے, اور دوسرا یہ کہ جو مضامین اس میں آئے ہیں وہ حق ہیں, سرتاسر حق ہے. اور یہ منفرد انداز ہے کہ کوئی کتاب شروع میں کہہ دے کہ لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہی اس طریقے سے اتنے دعوے کے ساتھ یہ بات فرما سکتے تھے, کسی اور کے لیے ممکن نہیں. ہدن دل مستقیم, اور یہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے مستقیم کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. لیکن لفظ ہدن میں اشارہ موجود ہے کہ جس جو دعا تم نے کی تھی اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی, اس دعا کا جواب یہ ہے, یہ ہدایت ہے, ہدن یہ ہے جو ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. اسی اعتبار سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے لیے دیباچے کی حیثیت رکھتی, اس دعا کے جواب میں پورا قرآن جو ہے گویا کہ نازل ہوا ہے, اور پورا قرآن اس دعا کا جواب جس مستقیم. لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے دل میں کچھ خدا خوفی ہے, کچھ خدا ترسی ہے, وہ جو نیکی بدی کا شعور اللہ نے رکھا ہے, اس کا کچھ پاس ہے, لحاظ ہے, کوئی ذاتی بادشاہ جو ہے وہ تقویٰ کا کسی کے دل میں ہے, کوئی شخص جو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میں غلط تو نہیں اٹھا رہا قدم, کچھ احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے. ورنہ قرآن مجید میں ہدایت تمام نوع انسانی کے لیے ہے پوٹینشیلی, چنانچہ آگے یہ بات آئے گی ہدن للناس, یہ قرآن ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, ہر سطح کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت کا پورا سامان موجود ہے. لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کے دل میں کچھ اللہ کا خوف, کچھ نیکی بدی کی ضمیر, کچھ اس کا ضمیر جو اس کا جو ہے کسی درجے میں بیدار ہے, زندہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر, اندیکھی باتوں پر, ویقیمون الصلاۃ, اور قائم رکھتے ہیں نماز, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ چونکہ بدری صورت ہے, اب یہاں پر نقشہ ہے ان سچے اہل ایمان کا, وہ مستقیم جن کا ایک وہ حدود بھی آ چکا ہے, اور عملاً لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے, وہ غیب پر ایمان رکھنے والے, آخرت پر, اللہ پر, جنت اور دوزخ پر, اور پھر نماز قائم رکھنے والے, اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے والے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ کی طرف, وما انزل من قبلک, اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے, ان سب پر ان کا ایمان ہے, وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر تو وہ لوگ گہرا یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ہے راہ ہدایت پر, یہ صراط مستقیم پر گامزن. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور منزل مراد تک کامیابی تک پہنچنے والے بھی یہی ہیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ, ان کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا, سوا علیہم, برابر ہے ان کے لیے, انذرتہم ام لم تنذرہم, آپ انہیں خبردار کریں یا نہ خبردار کریں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. مدنی دور کے خاص طور پر, کیونکہ آپ خود اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ 13 برس آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے کر اس کے بعد ہجرت کر کے تشریف لائے, تو 13 برسوں میں جو ایمان نہیں لایا وہ اصل میں اس وجہ سے ایمان نہیں لایا کہ اس پر حق منکشف نہیں ہوا, یہ سبب نہیں تھا ایمان نہ لانے کا, بلکہ اصل میں تعصب ہے, حسد ہے, اپنے مفادات ہے, خاص طور پر سرداران قریش, اور قریش میں سے جو مالدار لوگ تھے وہ لوگ ایمان نہیں لائے, ان کے اپنے مفادات تھے, حق کو پہچان چکے ہیں, ان پر اللہ کی طرف سے مہر ہو چکی ہے, اب اے نبی آپ انہیں خبردار کریں یا ان کو انذار نہ کریں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا, دا یؤمنون, ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر سماعت کر دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا مہیب عذاب ہے۔ وہ دو طبقوں کا ذکر ہو گیا، ایک اہل ایمان متقین جو اس قرآن پر جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنے والے، ایک وہ کہ جو انکار میں ہٹ دھرمی اور ضد پر اتر آئے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ سوتے کو جگانا ممکن ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں، وہ اس حد سے گزر چکے ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور مدینہ میں وہ طبقہ وجود میں آیا، وہ ہے منافقین۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وباليوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بالمؤمنين، حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں۔ دعویٰ ہے اس کا، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے لیکن ان کے دل نور ایمان سے خالی نہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی، وما يخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے کسی کو سوائے اپنے آپ، وما يشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، فی قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور مرض کیا تھا اس کو قرآن مجید نے بعد میں باتیں کیا ہے، سورہ نساء کے سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے وہ باعث آئے۔ یہ سب یہ مرض یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد جب تقاضے سامنے آئے کہ اب قصد کرو، اب نکلو اللہ کی راہ میں، اب جہاد و قتال کے مراحل میں، تو دنیا کی محبت اور مال کی محبت پاؤں کی بیڑی بن گئی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے پہلے تو بہانے تراشے، حضرات کے ڈنگ تراشے، پھر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، اور پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں تھے لیکن دل دور ایمان سے خالی، اور وہاں پر نفاق کا مرض جو ہے وہ جڑے جما دیا۔ تو فی قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، فزاد اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس روگ میں مزید اضافہ کر دیا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، اور وہ انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، صلح پسند لوگ ہیں۔ یہ اصل میں ان کی ایکٹیویٹیز تھی کہ یہود جو مدینہ میں موجود تھے، ان کے تین قبیلے، اور وہ مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے، ان کے ساتھ منافقین کے روابط تھے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے جیسے سرداران قریش نے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلایا تھا، تو مدینہ میں بھی جو نسبتاً صاحب حیثیت اور مالدار لوگوں تھے، انہی میں یہ لوگ منافق زیادہ تھے، ان کے پہلے سے بھی روابط تھے یہود کے ساتھ، کاروباری تعلقات بھی تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم صلح پسند لوگ ہیں، دیکھیے ہمارے ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں، آپ لوگوں سے بھی اچھے تعلقات ہیں، فساد تو آپ مچا رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ یہی لوگ ہیں اصل میں فسادی، خرابی کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، کہ ایمان لانے کے بعد جب بھی کوئی تقاضا آیا اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے، وہ حاضر ہیں لبیک کہتے ہوئے، کہیں ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے، اس طریقے سے تم ایمان لاؤ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایمان لائے ان لوگوں کی طرح جیسے کہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف لوگ، یہ احمق لوگ، جنہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ ایک ان پر دھن سوار ہے، ان پر تو ایک دیوانگی تاری ہے، جو حکم آتا ہے اپنے برے بھلے کو دیکھے بغیر جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں، تو انہیں اپنی جانوں کا خیال ہے، نہ اپنے پیچھے بچوں کی کوئی فکر ہے، تو کیا ہم ایسے بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ الا انہم هم السفهاء، جان لو کہ اصل میں بے وقوف یہ خود ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اس بات کو نہیں سمجھتے، یہ نہیں جانتے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر قوم میں جب بھی کچھ لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں تو باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ان پر دیوانگی داری ہے، یہ کیا بے وقوفی جو ہے ان پر مسلط ہے، یہ کوئی آگے پیچھے کا خیال نہیں ہے. تو یہ ایک ذہنیت جو ہے ہمیشہ سے رہی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے وہ شیطانوں کے پاس، وہ یہود جو ان کے سرغلے تھے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان کو اطمینان دلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو اصل میں مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، یہ تو مذاقاً ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا رکھا. اللہ یستہزئون، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ڈھیر دیتا ہے انہیں کہ یہ اپنی سرکشی ہی میں بھٹکتے پھریں، اصل کے اندھے بن کر ٹانا سویا ماپ کے پھریں. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. اللہ نے انہیں ایمان کی ہدایت دی تھی، انہوں نے پھر اس کو دے کر اپنے ہاتھ سے دے کر اور گمراہی کو قبول کر لی، ضلالت کو اختیار کر لیا. فما ربحت تجارتهم، تو کچھ نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، یہ دین جو ہے ان کے لیے ہرگز سود مند نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. وما كانوا مهتدين، اور نہ ہوئے کہ راہ پانے والے، صحیح راستہ اختیار کرنے والے. مثل ان کا مثل رشتہ پتا نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، اور جب اس نے روشن کر دیا اس آگ نے ماحول کو، آس پاس کے علاقے کو. ذهب الله بنورهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو زائل کر دیا. اصل میں یہاں پر دو تمثیلیں آ رہی ہیں، دو مثالیں ہیں، اور ایک مثال ہے ان کافروں کی جن کا ذکر ہو چکا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے. دوسری مثال آئے گی منافقین کی، تو ان کافروں کے لیے، وہ جو سب کے کافر ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص آگ روشن کرتا ہے اور جب اس آگ سے وہ ماحول منور ہو جاتا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، پہلے اندھیرے تھے، کفر اور شرک کی جہادت اور تاریخیاں تھیں، اب توحید کا نور ہے. تو ذهب الله بنورهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ظاہر کر دیا، یعنی ان کی بنائی جاتی رہی، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا. آج نے ماحول کو منور کر دیا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ان کی بنائی اللہ نے سلب کر دی. لہٰذا وہ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ہے ان کو اندھیروں میں کہ انہیں اب کچھ سجھائی نہیں دیتا. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ لوگ اب بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ اب لوٹ کر آنے والے نہیں. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ مثال ان کی ہے جن کے بھی الفاظ آئے تھے، ختم اللہ وعلیٰ قلوبهم وعلیٰ سمعهم وعلیٰ ابصارهم غشاوة. اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا پھر جیسے کہ مثال ہے بارش کی کہ آسمان سے زوردار بارش برسے. فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس میں تاریکیاں ہیں، یعنی رات کے اندھیرے بھی ہیں اور رعد ہے، کڑک ہے، گرج ہے بادلوں کی. وہ برق، اور بجلی ہے، اس کی چمک ہے. یہ جعلون اصابعہم فی آذانہم، اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، وہ جو گرج اور کڑک ہے اس کی وجہ سے موت کے خوف. یہ مثال ہے منافقین کی، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دی تھی، لیکن اب چونکہ ایمان لانے کے بعد دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، مطالبات ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ پابندی ہے اس کو اختیار کرو، یاد و قتال کے لیے نکلو، مار خرچ کرو، اب ان کی جان پر بنی ہوئی ہے. خوف کے مارے ہر وقت انہیں اندیشہ ہے کہ اب پھر جہاد کا حکم آئے گا اور ہماری مصیبت آئے گی. یہ کیفیت جو ہے ان کے اوپر تاری ہے. فرمایا وہ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وعافني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين ہم اللہ کے نام سے ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس کام کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے جس ماہ مبارک میں پورے قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ ہمارے سامنے آ جائے. مختصر تشریح کا موقع ہوگا, ظاہر بات ہے کہ تشریح کا کوئی موقع نہیں دیا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی ہمت اور استقامت عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی ہمت اور استقامت عطا فرمائے. قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. الفاتحہ یعنی افتتاحی سورت, اگرچہ اس کی مفاہیم اور بھی بہت سے ہیں لیکن ان کی وضاحت کوئی موقع نہیں ہے. یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن ہے, یہ کلیدی حیثیت کی ہے. اس کی بہت سے نام ہیں اس کے, لیکن بہت عظمتوں والی صورت ہے. اس صورت کے بارے میں مجھے سہولت ہے کہ کل اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے محترم ڈاکٹر احمد صاحب نے تعارف قرآن اور تفسیر سورہ فاتحہ کے موضوع پر دو گھنٹے کا خطاب یہاں پر کیا. سورہ فاتحہ اصل ایک دعا ہے, اسی لیے اس کے اختتام پر آمین کہی جاتی ہے. یہ کس کی دعا ہے اس بات کو سمجھ لیجیے. ایک سلیم الفطرت انسان جب وہ عقلی اور نفسیاتی اعتبار سے میچیورٹی کی ایج کو پہنچتا ہے, بالغ ہوتا ہے, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ اربعین سنۃ, تو وہ اپنی عقلی اور ذہنی غور و فکر کے نتیجے میں اور فطرت کے جو اشارے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیت کی ہے ان کی روشنی میں اللہ کو بھی پہچانتا ہے, توحید تک پہنچتا ہے اور اس نتیجے تک بھی پہنچتا ہے کہ ایک دن ہوگا جزا و سزا کا. یہ دنیا نامکمل ہے. اخلاقی اعتبار سے یہاں پر اعمال کا جو بدلہ ہونا چاہیے, جو نتیجہ ہونا چاہیے, وہ ظاہر نہیں ہوتا. جو لوگ حق اور صداقت کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ اس دنیا میں مشکلات اور تکالیف میں رہتے ہیں, اور جو لوگ دوسروں کے حقوق وصف کرتے ہیں اور زمین کو بالائے صاف رکھ کر ہر قسم کے معاشی اور ظلم اور عدوان جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے, وہ یہاں اپنی رہائش کرتے ہیں. تو اخلاقی اعتبار سے یہ زندگی نامکمل ہے, دنیا نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی شاید بے مقصد پیدا نہیں کی. یقیناً انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ تبھی پورا ہوگا جب جزا و سزا کا کوئی دن آئے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. انسان کے اندر نیکی اور بدی کی ایک تمیز ہے, پہچان ہے, موٹا موٹا علم ہے, لیکن تفصیلات اسے معلوم ہیں. حلال حرام, جائز ناجائز, کس میں میرا فائدہ ہے, میرا رب کس سے راضی ہے, حقوق العباد کیا ہے, حقوق اللہ کی تفاصیل کیا ہے, یہ انسان خود اپنی عقل سے نہیں جان سکتا. اس کے لیے وہ آسمانی ہدایت کا طالب ہے, اس کے لیے محتاج ہے. چنانچہ پھر وہ دعا کرتا ہے پروردگار سے کہ مجھے سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما, ہدایت عطا فرما. میں ایک مثال دوں گا تو اس سے بات واضح ہو جائے گی. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ شرک اور کفر کے اعتبار سے بدترین معاشرہ تھا, جہاں 2500 برس سے نبوت اور رسالت کی کوئی روشنی نہیں پہنچی ہے, بدترین شرک. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاشرے میں بھی ایسے سلیم الفطرت لوگ موجود تھے جو موحد تھے, ایک اللہ کو پوچھنے والے. ان میں ایک نمایاں نام تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, لیکن ایک مثال جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوگا کہ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس شخص کی ذہنی کیفیات کی ترجمانی ہے. سعید بن زید اشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں, حضرت سعید بن زید. ان کے والد زید جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے. ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ موحد کامل تھے, کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا کبھی, ایک اللہ کو پوجنے والے, اور بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پوجوں, صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ کیسے وہ بندگی ہوں. یہ صورت اصل میں ایسے ہی لوگوں کی جو دلی کیفیات ہیں ان کی ترجمانی ہے, اور وہ دعا ہے گویا جو دعا وہ کر رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں, اور ظاہر بات ہے کہ اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے, اور ان الفاظ کا جامع پہنا کر اس نو انسانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ تحفہ ادا کر دیا. اب اس کا ترجمہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے, یعنی آغاز ہے اللہ کے پاک نام سے جو الرحمن ہے, انتہائی مہربان ہے, الرحیم ہے, نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں سب سے مصدق کے لیے ہے جو رب ہے جہانوں کا, مالک ہے, پروردگار ہے. خالق و مالک بھی وہی ہے اور پرورش کنندہ بھی وہی ہے. تمام مخلوقات کی ضروریات کو بہن پہنچانے والا وہی ہے. اب الرحمن الرحیم, اور وہ رب کون ہے؟ اس کی صفات میں سے صفت رحمت کو خاص طور پر ذہن نمایاں کیا. وہ الرحمن ہے, اس کی رحمت کی شان ہے ایسے جیسے ٹھاٹے ماتا ہے وہ سمندر ہے, اور الرحیم بھی ہے, وہی رحمت کی شان ایسے جیسے پرسکون بہتا ہوا دریا, جس میں مستقل مزاجی کے ساتھ بہتا ہوا دریا, جس میں دوام ہے, جس کی ہمیشہ کی ہے, اس رحمت میں کبھی انقطاع نہیں. یہ تعارف ہے اللہ کا جو قرآن بھی کرا رہا ہے, اور ایک سلیم الفطرت انسان بھی کتاب فطرت کا جب مطالعہ کرتا ہے